السلام علیکم حمدی صاحب.
وعلیکم.
ہم سب سابقہ گفتگو میں آپ نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ قانون اتمام حجت کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ نے قرآن حکیم کی متعدد صورتیں پڑھ کے سنائیں اور آپ نے بتایا کہ قرآن حکیم کی ہر آیت ہی میں یہی مضمون بکھرا ہوا ہے کہ یہ خدا کی اسکیم ہے, رسول دنیا میں آتے ہیں اور ان کے نہ ماننے والوں پر اللہ میاں کا عذاب آ جاتا ہے. ہم سب آپ کی اس بات کو ہم اگر صحیح سمجھے ہیں تو اس سے ایک منطقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے, آپ نے اس کی تائید بھی فرمائی, وہ یہ کہ پھر رسول ہی حق واضح کر سکتے ہیں اور رسول کی موجودگی میں ہی انکار کرنے والا کافر قرار دیا جا سکتا ہے. ہم سب یہ چیز کہ رسول کی موجودگی میں اس نے انکار کر دیا وہ کافر ہے, قرآن حکیم میں کہاں پر اس کی تخصیص ہوتی ہے؟ آپ نے سابقہ چیزوں کے بارے میں قرآن کی آیات سے کچھ لفظوں سے بتایا تھا کہ یہاں سے تخصیص ہو رہی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے آج کے غیر مسلم بھی قرآن کے مخاطبین ہیں, تو قرآن حکیم کہاں پر غیر مسلموں سے بات کر رہا ہے اور کہاں حضور کے مخاطبین سے بات کر رہا ہے, یہ کیسے طے ہوگا؟
غیر مسلم تو کوئی قرآن مجید کی تعبیر نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر اس کے مخاطبین شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ اپنے شرک کا اقرار بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ المشرکون کی تعبیر ان کے لیے اختیار کر لے گا, جیسے کہ بنی اسماعیل کے لیے یا قریش مکہ کے لیے اہل کتاب کے بالمقابل المشرکون کی تعبیر اختیار کی گئی. بالکل اسی طریقے سے جب رسول کی بعثت کسی قوم کی طرف ہوتی ہے تو وہ اس کو اے میری قوم کہہ کے مخاطب کرتا ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید میں وہ سارے مقامات نکال لیں جہاں رسولوں کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں, رسول کی بعثت ہو گئی ہے اور اس کے بعد بلکہ یہاں تک ہے کہ رسول کی بعثت ہوتی ہے تو وہ اپنی قوم سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں. یعنی کئی مقامات پر قرآن مجید نے اس کو اپنی قوم کے بھائی کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے کہ صالح آئے اور یہ ثمود کی طرف آئے یا عاد کی طرف آئے یا فرعون کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے, تو یہ گویا ان کے پاس خدا کا پیغام لے کے آئے ہیں, تو اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں. اپنی قوم, اپنے لوگ, یہ طریقہ ہے جو قرآن مجید کا وہ اختیار کرتا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ انکار کر دیتے ہیں, انکار پر اصرار کرتے ہیں, یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی تکذیب کریں گے, اس وقت قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب یہ منکر ہو گئے ہیں. یعنی میں نے تو یہ توجہ دلائی تھی کہ اس کے لیے کسی تخصیص کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. لفظ کافر کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی حقیقت کسی کے سامنے آئی, اس نے انکار کر دیا. یعنی لغوی اعتبار سے آپ کافر کہی اس کو سکتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے کوئی حقیقت پیش کریں اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیں. عربی زبان میں کافر کا مطلب ہے منکر, جیسے آپ اردو زبان میں لفظ منکر بولتے ہیں. یعنی اس آدمی کے سامنے خدا کا تصور پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا, اس کے سامنے رسولوں کا تصور پیش کیا گیا, اس نے انکار کر دیا. اس کو توجہ دلائی کہ ایک دن کائنات ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی جس میں سب کا حساب و کتاب ہوگا, اس نے انکار کر دیا. تو یہ انکار ہے جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں کفر کہتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن نے ایک دوسرا اصول بھی بیان کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جرم کب بنتی ہے, جب وہ جانتے بوجھتے کی جائے. چنانچہ جگہ جگہ انہی مقامات پر جہاں کے پیغمبروں کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا, ان پر حق واضح ہو گیا تھا. سورہ بقرہ کو پڑھیے, وہ پوری کی پوری اہل کتاب کے اوپر یہ حجت تمام کر دیتی ہے کہ تم پہچان گئے ہو. دیکھیے نا, قرآن مجید کے الفاظ ہے یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم. یعنی یہ قرآن کو, یہ قبلے کو, یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح پہچان گئے ہیں جس طرح ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے, اس حد تک واضح ہو جاتا ہے. پھر یہ کہا کہ یہ تو اصل میں جانتے ہیں کہ یہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس درجے میں جب لوگ پہچان کے انکار کر دیتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اب یہ منکر ہے, اب یہ کافر ہے. تو دیکھیے, منکر اور کافر کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ وہ کسی حقیقت کا انکار کرے جب اس کے سامنے پیش کی گئی ہے, اور دوسرے یہ کہ وہ جانتے بوجھتے انکار کرے, تبھی اس کو کہا جائے گا کہ یہ حقیقت میں منکر ہے اور اب یہ سزا کا مستحق ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ کے قانون کی زد میں آ گیا ہے. ہم اس دنیا کے اندر جو عام تعبیر اختیار کرتے ہیں وہ یہی ہوگی کہ یہ آدمی اگر مسیحی ہے تو وہ کہے گا دوسرے غیر مسیحی ہے, یہ آدمی اگر یہودی ہے تو دوسرے لوگ غیر یہودی ہیں. تو ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے اپنے مقابل میں یہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ غیر مسلم ہیں, یعنی جن چیزوں کو ہم مانتے ہیں وہ ان چیزوں کو ماننے والے نہیں ہیں. جب ان کے سامنے دعوت جائے گی, پیغام جائے گا, پھر وہ جانتے بوجھتے انکار کر دیں گے تو خدا کی بارگاہ میں کافر قرار پا جائیں گے. یہ قرآن مجید میں صفحے صفحے کے اوپر آیت آیت میں لکھی ہوئی بات ہے جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے.
امام صاحب جن لوگوں کو کافر قرار رسول اگر موجود ہے تو ان پر عذاب آتا ہے, ان سے مسلمانوں کو اپنے رشتے ناطے توڑنے پڑتے ہیں. قرآن میں سورہ ممتحنہ میں بتایا گیا کہ آپ پھر ان کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتے, ولا تمسکوا باسم الکوافر, جو ہوئی ہوئی ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ احکام میں تو تخصیص کہیں نہ کہیں ہوگی, اگر آج کے دور میں کافر نہیں ہے تو کیا ہم آج کے دور میں شادیاں کر سکتے ہیں جو مسلمان نہ ہوں ان سے؟
دیکھیے بات یہ کہ شادیوں کے بارے میں الگ سے قانون قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے, یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کسی مشرکہ کے ساتھ شادی نہیں کریں گے, وہاں کفر زیر بحث نہیں آیا, مشرکہ کے ساتھ شادی نہیں کریں گے, کسی مشرک کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. اور پھر اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ تخصیص ہے کہ ان کی آپ خواتین سے شادی کریں گے. شادی اور بیاہ کا معاملہ بالکل مختلف نوعیت رکھتا ہے. یہاں ہم کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا رہے ہوتے, ہمیں ایک گھر آباد کرنا ہے, اس میں ہمارے بچے پیدا ہونے ہیں, ان سے ایک معاشرت وجود میں آنی ہے, اس سے ایک قوم بننی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شادی کرتے وقت ان چیزوں کو نظر انداز کر دوں جو موافقت پیدا کرنے والی ہیں؟ میں کیسے یہ گوارا کروں گا کہ ایک ہی چھت کے نیچے میں توحید کا پیرو ہوں اور وہاں بت پرستی ہو رہی ہو؟ تو شادی اور بیاہ کے معاملے کا تعلق ان عمومی قوانین سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے خصوصی قوانین قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ ایک لونڈی بھی اگر مومنہ ہے تو وہ مشرکہ سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے, اس رشتے میں اگر ایمان کا شعور ہے تو پھر ایمان کے شعور کے ساتھ آپ توحید اور شرک کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا نہیں کر سکتے. اس وقت یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کے شعور کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر رہے ہوتے, تو انہیں بڑی یہ تعجب خیز بات لگتی ہے کہ آخر میں کسی ہندو سے شادی کیوں نہ کر لوں, میں کسی یہودی سے شادی کیوں نہ کر لوں. یہ انہیں عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس سے کیوں روکا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب آپ کو ایک چیز کا شعور ہوتا ہے, میں نے ایک خاتون سے پوچھا تھا ایک موقع کے اوپر کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس معاملے میں بہت حساس ہوں کہ گھر میں رشوت کا پیسہ نہیں آنا چاہیے اور آپ کو معلوم ہو کہ جو شخص آپ کا داماد بننے والا ہے وہ راشی ہے تو آپ شادی کر لیں گے, تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بالکل یہی معاملہ مذہب کا بھی ہوتا ہے. اگر مجھے توحید کے ساتھ وابستگی ہے, میں خدا کا ماننے والا ہوں اور خدا کا ایک ماننا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے, تو میں اپنی چھت میں کسی شرک کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ یہ میرا ایک ذاتی فیصلہ ہے کہ مجھے اپنا گھر کیسے آباد کرنا ہے. اس کے لیے میرے دین نے میری یہ رہنمائی کی ہے کہ تمہیں ایمان والوں کے ساتھ ہی شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنا چاہیے.
اب جب کافر اور غیر مسلم کا فرق جو آپ بتا رہے ہیں, جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اس کو, کہ قرآن حکیم میں جو رسولوں کی سرگزشت ہے, جو رسولوں کی کہانی بیان ہوئی ہے, اس میں جو رسول کے مخاطب ہیں وہی باہر کیف کافر قرار دے دینے چاہیے, لیکن آپ نے قرآن تو ہمیں پڑھ کے سنا دیا, آپ کسی کا حوالہ دیجئے, امت میں کسی اور نے بھی کیا کسی کو کافر اور غیر مسلم کا فرق کیا؟ یعنی کہ ہم کتابیں کھولتے ہیں تو وہاں تو کافر ہی کا لفظ ہوتا ہے, کوئی بھی کتاب کھول لیں کفار کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جائے گا, کفار کے بارے میں دین کے احکامات کیا ہیں, یہ کس نے اور کبھی کوئی تخصیص کی ہے کافر اور غیر مسلم کا یہ فرق کس نے کیا ہے؟ یعنی کہ آپ ہمیں کسی کے بارے میں بتائیں تو ہم آپ کی بات شاید مان لیں.
دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں کہ ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی, آپ کا انکار کر دیا گیا, جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا ان کو خدا نے کافر قرار دے دیا. قرآن میں جس وقت ہماری فقہ کی ابتدا ہوئی تو اس وقت یہ دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے ہوئے تھے, یعنی منکرین تھے یا ماننے والے تھے, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برپا ہو چکی تھی, صحابہ کرام کے ذریعے سے پیغام, دونوں گروہ بالکل نمایاں ہو کر سامنے تھے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ جزیرہ نما عرب میں بھی لوگ بڑے پیمانے پر مسلمان ہوئے, اسی طریقے سے باہر جب صحابہ کرام نکلے تو وہاں بھی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے. تاہم یہ بالکل واضح تھا کہ یہ منکرین ہیں. اس سے ایک تعبیر بن گئی مسلم اور کافر کی, اور وہ تعبیر ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے. اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا ضروری ہے. اس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہمیں کافر کے لفظ کا استعمال ان لوگوں کے لیے کرنا چاہیے جن تک دعوت پہنچی, انہوں نے اس کو سنا, سمجھا, مانا اور پھر جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا. چونکہ یہ سارا کا سارا پروسیس ہمارے لیے متعین کرنا ممکن ہی نہیں, یعنی نہ ہم یہ متعین کر سکتے ہیں کہ فی الواقع بات پہنچ گئی ہے, نہ یہ متعین کر سکتے ہیں کہ مخاطب کا رد عمل حقیقت میں ضد ہٹ دھرمی اور انعت پر مبنی ہے, یہ خدا ہی متعین کر سکتا ہے. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا کہ کون کافر ہے ایمانی میں. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی خدا ہی کو کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ظاہر پر نظر رکھیں, اور ظاہر کے لحاظ سے اگر میں توحید کا اقرار کر رہا ہوں, محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مان رہا ہوں, تو میں مسلمان ہوں, اور جو لوگ یہ نہیں مان رہے وہ غیر مسلم ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. غیر مسلم کے کیا معنی ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کے حوالے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ قرآن مجید کے سری نصوص ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے.
غم صاحب, ابھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ رسول کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بھی کوئی اتمام حجت برپا کیا جاتا ہے, یعنی کہ پہلے تو ہم آپ کی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اسکیم یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ رسول اللہ میاں کا پیغام لے کر آتے ہیں, وہ مکے کی 800,000 کی آبادی میں 13 سال منادی کرتے ہیں, ایک ایک شخص کو بتاتے ہیں, وہ نہیں مانتا تو اس پر عذاب آ جاتا ہے. چلیے یہ بات کسی حد تک مانی جا سکتی ہے, لیکن یہ جو اب اگلی بات آپ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے؟ یہ مطلب رسول چلے گئے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھی لوگوں کو پہ اتمام حجت کر دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟
نہیں, ساتھی کبھی اتمام حجت نہیں کرتے. جب قرآن مجید نے یہ اصول بیان کر دیا کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور یہ اصول بھی بیان کر دیا کہ لِاللہ یکون علی اللہ للناس حجۃ من بعد الرسل, یعنی رسولوں ہی کے ذریعے سے اتمام حجت ہوتا ہے. اتمام حجت کی تعبیر بھی قرآن نے اختیار کی ہے اس آیت میں, اور اسی طریقے سے یہ بات کہ رسول کی بعثت کے بغیر عذاب نہیں آتا, یہ اصول بھی قرآن نے بیان کیا ہے. پہلے آپ اس اصول کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ رسول کی بعثت ہوگی تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے گا, بلکہ اس کو اگر بالکل ترتیب سے بیان کر دیا جائے تو رسول کی بعثت ہوگی تو حق اس درجے میں واضح ہو جائے گا کہ جس کے بعد کسی کے پاس عذر نہیں رہے گا, جس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ پھر خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہ جائے گی. جب یہ ہو جائے گا تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے, یہ وہی سزا ہے جو قیامت میں ملتی ہے. یعنی چونکہ اتمام حجت یہاں ہو گیا ہے تو اس وجہ سے اس سزا کا نفاذ بھی اس قانون کے تحت ہو جاتا ہے. اس کے لیے رسول کی دعوت, رسول کی بعثت, رسول کا بات بیان کرنا یہ ضروری ہے, یہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ اسی سے در حقیقت سورہ توبہ کے تمام احکام کی تخصیص ہو جاتی ہے, یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں مشرکین کے قتل عام کا جو حکم دیا گیا ہے, یا اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے کر اور محکومی قبول کر کے تمہارے یہاں رہے, تو یہ در حقیقت رسول کی بعثت کے نتیجے میں دی جانے والی سزا ہے. اس اصول کو بہت اچھی طرح ذہن میں راسخ کر لیجیے. اب یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قریش مکہ پر اتمام حجت کیا. اس اتمام حجت میں صرف گفتگو نہیں ہوتی, بات نہیں ہوتی, اس میں بھی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آفاقی اور انفسی دلائل کے ساتھ دینونت کو پیش کیا جاتا ہے. یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے قوم صالح کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا, قوم ابراہیم کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا, قوم نوح کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا. یعنی اس میں بھی ان تمام دینونت کے یا جزا و سزا کے واقعات کو استدلال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جن سے وہ واقف ہیں, جو ان کے لیے معلوم معروف ہیں. تو پیغمبر اس طریقے سے اتمام حجت کرتے ہیں, چنانچہ یہ اتمام حجت رسالت مآب نے مکے میں کر دیا. اس کے بعد آپ یثرب گئے, وہاں اہل کتاب مخاطب ہوئے, یہود کے بڑے گروہ وہاں موجود تھے, گرد و پیش کے بھی متوجہ ہو چکے ہوئے تھے, تو اہل کتاب پر اتمام حجت کیا گیا. اور یہ معلوم ہے ہم کو کہ قرآن مجید کا جو پہلا باب ہے, یعنی جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ پر ختم ہوتا ہے, اس کا اصل مخاطب اہل کتاب ہی, بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان پر اللہ کی حجت تمام کی گئی ہے. یہ معاملہ اگر یہیں رہ جاتا, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مراحل سے گزرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے, تو اس سے آگے اس کو نہیں پھیلایا جا سکتا تھا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ آپ نے گرد و پیش کی 8 بڑی حکمرانیوں کو بھی یہی دعوت دے دی. یہ بات تاریخی طور پر معلوم ہے, یعنی ہمیں معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے چند سال پہلے گرد و پیش کی سلطنتوں کو خطوط لکھے اور باقاعدہ طور پر ان کو دعوت دی. جب خدا کا رسول براہ راست دعوت دے دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ناگزیر ہو جاتی ہے.
لیکن آپ تو فرما رہے تھے کہ لوگ جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ عذاب آ جاتا ہے. جو دعوت کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے میں اپنایا, وہی دعوت کا طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا نا باقی ریاستوں میں بھی, وہاں جاتے, وہاں سفر کرتے, ان پر حق واضح کرتے, ان کے ساتھ رہتے, پھر وہ انکار کرتے. یہ تو ایک خط لکھ دیا گیا, یہ خط کیسے کسی کے خلاف اتنا بڑا جرم بن سکتا؟
نہیں, یہ خط کسی غار میں بیٹھ کے نہیں لکھا گیا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہو رہا تھا اور وہ لوگوں کے بالکل سامنے آ گیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس سے ناواقف تھے, وہ یہ کہ خدا کی دینونت اور جزا و سزا کا جزیرہ نما عرب میں عملاً ظہور ہو رہا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے, اب وہ قوم عذاب کی زد میں تھی, اس کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی تھی, بدر و احد کے مارکے ہو گئے تھے, یہ فتح مکہ بھی اس کے بعد ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جو بات کہی گئی تھی یعنی خدا کی جزا و سزا کا ظہور ہوگا وہ جزیرہ نما عرب میں گویا آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. تو اب بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اب تو آنکھوں سے دکھا دیا گیا یہ سب کچھ, یعنی دینونت سامنے آ گئی. جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی سرگزشت سنائی جا رہی تھی ان کو ماضی کی تاریخ میں سے, وہ آنکھوں کے سامنے دکھا دی گئی, یہ سارا عمل ہو گیا. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مہلت دی ہے, یعنی چند سال گزرے ہیں جس میں لوگ چاہتے تو آپ سے مل لیتے, آ کے کوئی سوال کرنا چاہتے تو کر لیتے, بات کرنا چاہتے تو کر لیتے. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو حقیقت میں جن لوگوں کو خطوط لکھے گئے وہ بھی منتظر بیٹھے ہوئے تھے آنے والے پیغمبر کے. آپ ہرقل کی گفتگو پڑھیے جو ابو سفیان کے ساتھ اس نے کی ہے, تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دینونت کے اس ظہور نے حجت تمام کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ سزا کے مستحق ہو گئے ہوئے تھے, صحابہ اکرام نے اسی سزا کا نفاذ کیا.
ہم سب دیکھیے کہ ان کی حکمرانوں تک تو چلیے بات پہنچ گئی, خط پہنچ بھی گئے, اور اس زمانے میں ظاہری بات خط و کتابت ہی بھی ایک ذریعہ ابلاغ تھا, لیکن اس سلطنت کے اندر بیٹھے عام آدمی, آپ نے پچھلی نشست میں فرمایا تھا کہ انسان بہت سارے معاملات میں اس کو تنبیہ نہیں ہوتی, متنبع نہیں ہوتا, وہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے. ایک واقعہ ایک ریاست میں ہو گیا ہے, پرانے عہد کے لوگ ہیں, کسی کھیت میں بیٹھے ہوئے ترخان کو کیا پتا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے, اور اس کے بادشاہ کے انکار پہ اس پہ موت کی سزا آ جائے گی.
اس میں پھر دو چیزوں کو سمجھ لیجئے. ایک تو ہم یہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گرد و پیش کے واقعات سے لوگ بے خبر تھے. قرآن مجید میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جو کشمکش جاری تھی وہ زیر بحث آئی ہے. قرآن مجید نے اس میں بیان کیا ہے کہ اس وقت عرب میں بیٹھے ہوئے لوگ, یعنی دیکھیے نا کہ یہ تو متمدن علاقہ ہے جس میں بادشاہتیں قائم ہیں, جس میں لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط کا نظام بھی موجود ہے, ادھر یہ قبائلی علاقہ ہے, اس قبائلی علاقے میں روم و ایران کی کشمکش زیر بحث ہے. اس میں باقاعدہ شرطیں لگ گئی ہیں, لوگوں کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے, خبریں پہنچ رہی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر ایک شخص کی بعثت ہوئی ہے, ایک تنہا شخص نے اٹھ کر اپنی قوم کے اوپر حجت تمام کی ہے, اس کی طرف خدا کا ایک کلام اترا ہے, وہ 22-23 سال میں لوگوں کو سنایا گیا ہے, ہزاروں لوگ اس کی دعوت پر ایمان لائے ہیں, بہت سے مارکے ہوئے ہیں جن کی خبریں اس وقت ایک ایک فرد تک پہنچ رہی ہیں. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان سلطنتوں کے اندر سے فوجیں بھرتی ہو کے سرحدوں پر آئی ہیں, بہت سے لوگ سرحدی علاقوں کے جو بڑے حکمران تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں, ان کی تاریخ بھی آپ کے پاس محفوظ ہے, یہ سارا عمل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گمان کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو حالات معلوم نہیں تھے. دوسرے یہ کہ ان کے خلاف کارروائی اول کی نہیں گئی, پہلی کارروائی یہی کی گئی ہے کہ سلطنتوں کو الٹ دیا گیا ہے. سلطنتوں کا الٹ جانا, یعنی آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ دینونت جو عرب میں تھی اس کا دوسرا ظہور ہو گیا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک شخص مثال کے طور پر ریاست پاکستان میں پیدا ہوا ہے, اس نے ریاست پاکستان پر اللہ کی حجت پوری کر دی ہے, ریاست پاکستان کا نظام الٹ گیا ہے, ایک نہتے شخص کے ہاتھوں سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اور اس کے بعد جو اس نے الفاظ کہے تھے کہ میں فیصلہ کر کے جاؤں گا وہ فیصلہ اس نے سنا دیا ہے. یہ حادثہ ہونے کے بعد وہ امریکہ کو اور روس کو اور جرمنی کو اور فرانس کو خط لکھتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ اسلم تسلم, میرے سامنے صرف گندہ ہو جاؤ ورنہ سلامت نہیں رہو گے, اور حرف بحرف یہ بات پوری ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت باقی رہ گئی؟ تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کی سلطنتوں کے پرزے اڑ گئے, کچھ بھی باقی نہیں رہا. صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ ایک واقعہ کہیں مدینہ میں ہوا ہے یا یثرب میں ہوا ہے, پہلے وہ جزیرہ نما عرب میں ہوا, قریش کی سلطنت ختم ہوئی, ان کا اقتدار منتقل ہو گیا, بہت شان کے ساتھ فتح مکہ کا وہ پورا واقعہ ظہور پذیر ہوا جس کو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب صحابہ کرام حملہ آور ہوئے اور انہوں نے سلطنتیں الٹ دیں, تو یہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ حق بالکل سامنے آ گیا, معلوم ہو گیا کہ یہ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کو یہ نہیں کیا کہ اگلے ہی دن ان پر سزا نافذ کر دی ہے, نہیں, ان سے کہا تم ہماری دعوت سنو, ہمارا پیغام سنو. اب گویا اگر کسی کے پاس, جو قرآن نے کہا ہے احدم من المشرکین استجارک, اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے, کوئی بات ہے, وہ پوچھنا چاہتا ہے, تو اس کا پورا موقع دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جزیہ عائد کر کے ان کو محکوم بنایا.
اب سب یہ جو جن ملکوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے گئے, اس کی تعین کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تھی کہ ان لوگوں کو خط لکھنے ہیں؟ یعنی کہ اس وقت اور بھی کئی لوگ آباد تھے یہاں پر, ہندوستان میں وہ خط نہیں لکھا گیا اور دور دراز کے علاقوں میں وہ خط نہیں لکھا گیا, اور صحابہ نے جو اقدام کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا کر گئے تھے کہ جہاں جہاں میں نے خط بھیجے ہیں بس وہاں وہاں تک جا کر تم یہ اقدام کر دینا, اس کی کیا تفصیل ہے؟
دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم محض کوئی حکیم اور کوئی فلسفی نہیں تھے, خدا کے رسول تھے. ایک مامور من اللہ ہستی کوئی اقدام خدا کے حکم کے بغیر تو نہیں کر سکتی. ہم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ مانتے ہیں کہ آپ کا ہر حکم, ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی تصویب سے ہوتا ہے. یعنی یا براہ راست اس کا حکم دیا جاتا ہے, یا اگر آپ اپنے اجتہاد سے کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے. اگر یہ کوئی غلط اقدام تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے روک سکتے تھے. لیکن یہ اقدام کس نے کیا ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ نے نہیں کیا, یہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے. ان خطوط کو پڑھیے, ان کے اوپر یہ مہر لگائی گئی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے. تو جب اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ نے ایک اقدام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اس کے بارے میں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ اقدام ہو گیا, اس اقدام کے بعد اس کا رد عمل سامنے آئے گا. یعنی کچھ لوگ ایمان لے آئے, جیسے حبشہ کے لوگ مسلمان ہو گئے. اسی طرح بعض لوگوں نے بڑی موافقت کا رویہ اختیار کیا, اور بعض لوگوں نے وہ رویہ اختیار کیا جو مثال کے طور پر ایران کے بادشاہ نے اختیار کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا رد عمل پہنچا ہے, اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے بھی کر دیے. یعنی میرا خط نہیں پھاڑا, اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے بھی کر دیے. یہ بالکل واضح تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسی عام انسان کا خط نہیں ہے. یعنی یہ بادشاہ کائنات کے سفیر کا خط ہے, خدا کے آخری پیغمبر کا خط ہے. اس کی جو حیثیت ہے وہ مخاطبین کو بھی معلوم تھی, اور صحابہ کرام بھی اس بات سے پوری طرح واقف تھے. چنانچہ انہوں نے جس طریقے سے دین کے جو اصول بیان کیے گئے ان کا اطلاق کیا ہے, یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح سے دینی اصولوں کا اطلاق کیا ہے, بالکل اسی طرح اس اصول کا بھی اطلاق کیا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت دیتی ہے تو پھر ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کی شرط پوری ہو گئی. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے. یہ جو امر ہے کہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں کہ اب ان کو سزا دے دیں, یہ ظاہر ہے کہ ان کا اجتہاد ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لیے کوئی حکم نہیں دیا ان کو, یہ ان کا اجتہاد ہے. لیکن یہ اجتہاد بالکل اصول کے مطابق ہے, ایسے ہی جیسے باقی معاملات میں ہم کرتے ہیں. یعنی جب وہ شرائط پوری ہو جائیں گی, آج وہ شرائط پوری ہو جائیں, یعنی خدا کا کوئی رسول, میں بالفرض یہ بات کر رہا ہوں, آج لوگوں کو دعوت دے دے, امریکہ اور برطانیہ کو دعوت دے دے, اور دعوت دینے کے بعد دنیا سے چلا جائے, تو اسی قانون کا نفاذ ہوگا.
ہم سب رسولوں کے بارے میں تو آپ نے پہلے یہ مثالیں دی تھیں کہ سابقہ امتوں میں بھی اس طرح رسول آتے رہے اور ان کے ذریعے سے یہ اتمام حجت برپا ہوا اور اس کے بعد سزا بھی دی گئی. لیکن رسول کے متبعین کے ذریعے سے سزا دی گئی, یہ اللہ میاں نے پہلے بھی کیا کسی رسول کے ساتھ کیا ہے؟
دیکھیے, سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا گیا نا کہ ان کے بعد جو غلبے کا قانون ہے وہ ان کے ساتھیوں سے متعلق ہوا. اصل میں رسول کے ساتھی رسول سے الگ نہیں ہوتے, یہ محمد الرسول اللہ والذین معه ہوتے ہیں. یعنی محمد الرسول اللہ اور ان کے جگہ جگہ یہاں بیان کرتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایک طرف ایک گروہ ہے صالحین کا یا اہل ایمان کا, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو منکرین ہیں, جو مقابل میں کھڑے ہیں, جنہوں نے تکذیب کر دی ہے. تو یہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ رسول کے ساتھی کوئی رسول سے الگ ہوتے ہیں, اس پوری کشمکش کے اندر خدا کا آلہ اور جاریہ بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس سے پہلے ایک نشست میں کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے سزا کا نفاذ کیا گیا, اس وقت بھی وہی تھا, یعذبہم اللہ بأیدیکم. تو اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے, یعنی ہمارے ہی ہاتھوں کے ذریعے سے,
کہ یہ جو سارا کا سارا قرآن حکیم میں قتال اور جہاد کے بارے میں کہا گیا ہے, یہ سب رسول کے ساتھ اسی اسکیم کے تحت خاص تھا, یا اس میں کچھ کام آج ہمارے ذمہ بھی ہے کرنے کا؟
یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب قتال کا حکم دیا ہے سورہ بقرہ میں, تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ حتی لا تکون فتنہ و یکون الدین کلہ للہ, یعنی یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو غایتیں مقرر کر دی گئی ہیں. ایک غایت یہ ہے کہ سرزمین عرب میں دین کا غلبہ قائم کر دیا جائے, اور دوسری غایت یہ ہے کہ فتنے کا استحصال کر دیا جائے. پھر اسی پر متفرے کر کے سورہ حجرات میں یہ بتایا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے اور ان میں سے ایک گروہ بغاوت پر اصرار کر رہا ہو تو اس کے خلاف بھی قتال ہوگا. تو یہ بات بالکل واضح کر دی کہ فتنہ, فساد, ظلم و عدوان, یہ جہاں بھی ہوگا قتال کیا جا سکتا ہے. یہ اسی اصول پر مبنی ہے جس کو قرآن مجید نے قتل کے بارے میں بیان کیا ہے. یہ فرمایا نا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض. تو جب دنیا میں فساد برپا کرے گا کوئی بھی گروہ, دیکھیے ایک فساد وہ ہے جو افراد برپا کرتے ہیں, کسی سلطنت کے اندر برپا کرتے ہیں, اور ایک فساد وہ ہے کہ جو قومیں برپا کر ڈالتی ہیں. تو جہاں کہیں بھی فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, جہاں ظلم و عدوان ہوگا, اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پر شرک اور ارتداد کے استحصال کے لیے تلوار اٹھائیں، یہ حق اللہ نے صرف اپنے رسولوں کو دیا ہے. اور رسولوں کو بھی کیا دیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود یہ فیصلہ کرا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ متعین کر کے بتاتے ہیں کہ یہ گروہ ہے، اس کو اتنے وقت کا الٹیمیٹم دے دیا جائے، اس کے خلاف اب یہ اقدام کیا جائے. یعنی وہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست قتال کر رہے ہوتے ہیں. صرف آلہ اور جاریہ کی حیثیت فرشتوں کو حاصل ہوتی ہے اگر اینٹ پتھر سے عذاب آنا ہے، اور یا پھر صحابہ اکرام جیسے کہ ان کی تلواروں کے ذریعے سے عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم پر نفاذ کیا جاتا ہے، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اب جب قتال کریں گے تو وہ فتنے کے خلاف کریں گے، فساد کے خلاف کریں گے، اور یہ قتال قیامت تک جاری ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر خلاصہ کیا جائے اسلام کے احکام قتال کا، تو یہ ہوگا کہ کفر اور شرک کے معاملے میں تو کسی شخص کو سزا دینے کا حق باقی نہیں رہا. کفر، شرک اور ارتداد، یہ تینوں جرائم سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے. وہ دنیا میں بھی براہ راست ان کی سزا دیتا ہے، جب اس نے چاہا اس نے دی، اور وہ قیامت میں بھی دے گا، یہ بات قرآن نے بالکل واضح کر دی ہے. لیکن کسی انسان کو ان جرائم کی سزا دینے کا حق نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم فتنہ و فساد کے استحصال کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں، اور فتنہ و فساد کے استحصال کے لیے اقدام کر کے بھی تلوار اٹھائی جائے گی، مدافعت کے موقع پر بھی تلوار اٹھائی جائے گی. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اب جہاد قیامت تک کے لیے صرف فتنہ اور فساد کے خلاف ہوگا، اس کے سوا کسی شخص کو کسی کی جان لینے کا اختیار نہیں ہے. قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ صرف فساد فی الارض ہے جس کے استحصال کے لیے آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں.
صاحب، آپ کی ساری گفتگو اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو رسول کی دعوت ہے اور اس دعوت کے انکار کے نتیجے میں عذاب ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نہایت طاقتور ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن رہا ہے. تو ہم بجائے یہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے، ہم نے کیا ایسے ہی ہے کہ خود اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کام کرنا شروع کر دیا اور ہم ہار بھی رہے ہیں، یعنی کہ ایک مارکہ تو ہم جیت چکے تھے، بجائے یہ کہ اس کی رداد لوگوں کو سناتے ہم نے نئے چھوٹے چھوٹے مارکے شروع کر دیے اور وہ مارکے ہم ہارنے لگ گئے. تو یہ ہمارے جو بڑے مارکے کی جیت تھی، کیا یہ اس کو ضائع نہیں کر دیتی؟
یقیناً یہی بات ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی، یہ بعثت تاریخ کی روشنی میں ہوئی ہے. یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ زمانہ قبل تاریخ کی سرگزشتیں ہیں. وہ مقامی طور پر تو لوگوں کے سامنے رہی ہیں، لیکن ان کو تاریخی حیثیت حاصل نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اسی لیے ختم کی گئی ہے کہ اب سب کچھ تاریخ کی روشنی میں آ گیا تھا. یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یعنی ایک شخص اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں تمہارا فیصلہ کر کے جاؤں گا. آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں، کہ یہ رسول آ گیا ہے، اور جب رسول آ جاتا ہے تو قضیہ بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے. یہ فیصلہ تاریخ کی روشنی میں ہوا، اس کی روداد تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر اس واقعے کو نمایاں کرتے، یہ بتاتے کہ خدا تعالیٰ نے اس طریقے سے اس دنیا میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جزا و سزا برپا کر کے دکھا دی جو قیامت میں سب کے لیے برپا ہوگی. قرآن کی دعوت کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، یہ کہ ایک دن تمہیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں جزا و سزا ہونی ہے. وہ جزا و سزا، وہ قیامت صغرا، وہ اس دنیا کو دکھا دی گئی اور اس بڑے پیمانے پر دکھائی گئی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سرزمین عرب میں قریش کا اقتدار الٹ گیا، سرزمین عرب میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد گرد و پیش کی وہ سلطنتیں، میں نے ابھی مثال کے طور پر عرض کیا تھا، گویا امریکہ، برطانیہ، جرمنی اپنے زمانے کے سب زمیں بوس ہو گئے. اتنا بڑا واقعہ ہوا اور یہ محض ایمان کی بنیاد پر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الٹیمیٹم دے کے ہوا. یعنی باقاعدہ طور پر یوں نہیں ہے کہ ایک واقعہ تاریخی عوامل کے تحت ہو گیا، نہیں، الٹیمیٹم دے کے ہوا. انسانی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ تھا جس میں ہم خود، اور در حقیقت یہ سب سے بڑی دلیل تھی. آپ قرآن کو پڑھیے، اس کے ہاں سب سے بڑا استدلال کرنے کے لیے عاد، ثمود، قوم فرعون، ان کے واقعات سامنے لائے جاتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دینونت کو سامنے لاتے اور یہ بتاتے کہ دیکھیے، یہ کوئی حکیم، کوئی فلسفی، کوئی لیڈر، کوئی رہنما ایسا نہیں تھا، یہ خدا کا پیغمبر تھا، خدا کا آخری پیغمبر تھا، اس لیے فیصلہ سنا کر گیا ہے. اس کے ذریعے سے خدا کی جزا و سزا زمین پر ظاہر ہوئی ہے. اس استدلال کو پیش کرنے کے بجائے ہم نے خدائی کام اپنے ذمے لے لیا. یعنی وہ معاملات، میں نے تو اس کے بارے میں لکھا تھا ایک موقع کے اوپر، کہ ہم اس کا فرق ہی محسوس نہیں کر سکے کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ واقعہ خضر میں اللہ کے حکم پر ایک بچے کی جان لے لی گئی، ایک مسکین کی کشتی توڑ دی گئی، یہ ہم نے پڑھا نا قرآن مجید میں جی. یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، یہ کام میں کر سکتا ہوں یا آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے تخصیص سے بحث اٹھائی تھی، سمجھانا پڑے گا نا لوگوں کو، یہ خدائی معاملات ہیں. تو اسی طریقے سے کفر، شرک اور ارتداد کی سزا دینا یہ خدائی معاملہ ہے، اور یہ خدائی معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے. اس کا حق مجھے بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی کسی حکومت کو بھی نہیں ہے، کسی گروہ اور کسی جتھے کو بھی نہیں ہے، کسی اسلامی جماعت کو بھی نہیں ہے. یہ حق صرف اور صرف خالق کائنات کا ہے، اور یہ آخری بار استعمال ہو چکا ہے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد، اب اس کا کوئی سوال باقی نہیں ہے. یعنی آپ کفر، شرک اور ارتداد کی غلطی واضح کریں گے، دعوت دیں گے، پیغام پہنچائیں گے، اس کے خلاف جزا و سزا کا اختیار آپ کے نہیں دیا گیا.
اب سب قانون اقوام حجت کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں پہ آپ نے وضاحت کی، اور اس بات پہ بہت حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ اس سب گفتگو کے بعد تو یہ ایسا لگتا ہے کہ بہت مانوس سی چیز ہے جو قرآن حکیم میں ہر جگہ موجود ہے، لوگوں کے لیے یہ اتنی اجنبی ہو گئی. آج ہم کفار کو جب متوجہ کریں، آج کے دور میں جب ہم ان کو دعوت دیں، کفار کا لفظ دیکھیں میں نے پھر استعمال کر لیا کیونکہ ہمارے ہاں یہ دوسری تعبیر استعمال ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ان کو کیسے بتائیں کہ یہ دیکھو اگر یہ آپ نہیں مانیں گے تو اس کا انجام یہ ہو جائے گا؟ یعنی کہ وہ تو ہمیں یہ کہیں گے نا کہ تم لوگ تو ہمیشہ کے لیے مانتے ہو کہ ہمیشہ تم لوگ اقدام کرو گے اور جیت جاؤ گے، اور یہ دور حاضر میں تمہارے اتنے سارے اقدامات ہوئے اور تم ہار چکے ہو، تو تمہاری دلیل، تمہاری دعوت کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ ہم کیا کہیں اس کے جواب میں؟
یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے فکر کی اصلاح کرنی چاہیے. میں جو بات کم و بیش اب تو نصف صدی ہونے کو ہے بار بار توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہبی فکر کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی فکر ہے اس کی ایک تاریخ ہے، وہ جس زمانے میں مدون ہوا، ترتیب پایا، اس کے کچھ اپنے عوامل تھے. اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں اور وہ بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں جو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھی گئیں. دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہوئی کہ اسی بر صغیر کے اندر ایسے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے جنہوں نے ایک نئی دنیا ہمارے سامنے رکھی، قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک نیا اسلوب متعارف کرایا. اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے اندر جو قوانین بیان ہوئے ہیں، بالخصوص وہ خدائی معاملات کے قوانین، وہ نمایاں ہو کر سامنے آئے. ان میں سے ایک چیز یہ اتمام حجت کا قانون بھی ہے. اس سے بہت سے حقائق واضح ہوئے، اور دیکھیے کہ اس سے خود فقہ اسلامی پر بڑے ناگزیر اثرات پڑے ہیں. یہ ریکنسٹرکشن کا عمل، یعنی تشکیل جدید کا عمل، یہ ہونا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ ہوگا تو استدلال درست ہوں گے، اسلام کا تعارف درست ہوگا، ایک نئی دنیا. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں وقت تو لگے گا، لیکن یہ نوشتہ تقدیر ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا.
صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمیں کچھ مزید موضوعات پہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے. اب تک کے لیے بہت شکریہ.
آپ کا بھی بہت شکریہ.